الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 113 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ ایک خاص مقام تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ یہ بتا دیا گیا کہ ظلم کا بوجھ اٹھانے والوں کا انجام کیا ہے، اور ان کے برخلاف جو نیک عمل کریں گے اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بشارت ہے. یہ انذار و بشارت اور یہ تذکیر و نصیحت جس کا پچھلے پیرے پر خاتمہ ہوا ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب یہ فرمایا وَقَذَٰلِكَ، یعنی جس طرح ہم نے یہ نصیحت کی ہے، حقائق کی تذکیر کی ہے، تمہیں توجہ دلائی ہے، خبردار کیا ہے اور اہل ایمان کو بشارت دی ہے، اسی تذکیر و نصیحت اور اسی انذار و بشارت کا حامل بنا کر یہ قرآن نازل کیا گیا. عام طور پر قرآن مجید کے نظم کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو سورتوں کے آخر میں قرآن مجید کی حیثیت، قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کے لیے جو اہتمام فرمایا گیا ہے، اس کے مضامین کی یاد دہانی ہوتی ہے. یہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. ہم نے اے پیغمبر اس یاد دہانی کو، یہ جو ضمیر آئی ہے وہ پیچھے جو یاد دہانی کی گئی ہے اسی کی تعمیم پر آ گئی ہے. ہم نے اے پیغمبر اس یاد دہانی کو اسی طرح، یعنی جیسے تم دیکھ رہے ہو، عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے. اس کی وضاحت میں میں نے لکھا ہے، یعنی اسی تذکیر و نصیحت اور انذار و بشارت کا حامل بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے. قرآن مجید سے متعلق ہم جگہ جگہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی کتابوں کے طریقے پر وہ نہ محض قانون کو بیان کرنے کی کتاب ہے، جیسے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے بارے میں اپنا قانون بیان کیا ہے، نہ وہ محض دعا و مناجات اور پرستش کے طریقے بتانے کی کتاب ہے جیسے ہم زبور کو دیکھتے ہیں، اور نہ محض حکمت کو بیان کرتی ہے. یہ سب چیزیں دین کا کانٹینٹ ہیں، یعنی دین کے محتویات ہیں، لیکن اس قرآن کی یہ منفرد خصوصیت ہے کہ یہ اس ہدایت کو، اللہ تعالیٰ کے دین کے ان تمام مشمولات کو بیان کرتی ہے. اسلوب انذار کا ہے، یعنی محض بیان کا اسلوب نہیں ہے، اور اس طریقے سے یہ پیغمبر کی بھی قائم مقام ہو گئی ہے. یعنی ایک ہدایت کی کتاب کے ساتھ یہ انذار کی، تذکیر کی کتاب ہے. وہ کام جو پیغمبر پہلے کتاب کے ساتھ کرتے تھے، اب یہ کتاب تنہا دونوں کام کر رہی ہے. یہ اپنی ہدایت بھی بتمام و کمال اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک پیغمبر کی طرف سے خدا کا انذار ہے. اسی کو قرآن نے خود واضح کیا ہے کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے، وہی الیہ حاضل قرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں اور ان کو بھی جن تک اب یہ پہنچتا رہے گا، قیامت تک کے لیے یہی انذار کی، یہی تذکیر کی، یہی دعوت کی کتاب ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا علم نہ دعوت کے لیے الگ کسی لٹریچر کا محتاج ہے اور نہ اپنے دین کے استدلال کے لیے۔ ان دونوں چیزوں کو قرآن مجید نے خود اپنے اندر پوری طرح سمیٹ لیا ہے، وہ ان چیزوں کا احاطہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی ہدایت پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہدایت تو اصلی مقصود ہے، وہ ایک کتاب ہدایتی کی حیثیت سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی تذکیر و نصیحت اور انذار و بشارت کا حامل بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے۔ یہ جو خاص طور پر قرآن عربین کے الفاظ ہیں، یہ بھی ایک مضمون اپنے اندر لیے ہوتے ہیں۔ میں نے وضاحت کی ہے اس لیے کہ جن لوگوں پر اتمام حجت کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے ان کی زبان عربی ہے، چنانچہ ہم نے عنایت فرمائی ہے کہ خود ان کی زبان میں ان پر اپنی حجت پوری کر دی ہے، تاکہ اب جو فیصلہ صادر ہونے والا ہے اس کے خلاف ان کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اللہ کی یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن پوری انسانیت کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ جن لوگوں کی طرف یہ نازل کی گئی، بنی اسماعیل یا اہل عرب کہیے، ان کا فیصلہ اسی دنیا میں ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کے لیے جو وہ قیامت میں کریں گے تنہا اتنی بات کو بھی کافی قرار دیتے ہیں کہ جو ہدایت انسان کے اندر ودیت ہے وہ اس کی قدر کرے اور اس کی بنیاد پر اس سے پوچھ لیا جائے گا۔ اس کو سورہ اعراف میں واضح کیا ہے۔ اس سے آگے اگر پیغمبروں کی ہدایت پہنچ گئی ہے، یعنی پیغمبروں نے جو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے اور وہ لوگوں تک ان کی زبان میں پہنچ گیا، ان کے طریقے پر پہنچ گیا، ان کے فہم کے مطابق پہنچ گیا، تو قیامت کی جواب دی کے لیے وہ بھی بہت ہے۔ وہاں کسی کے لیے کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے گی، ہاتھ پاؤں بھی گواہی دے دیں گے، نامہ اعمال مرتب ہو کر سامنے آویزاں کر دیا جائے گا۔ وہاں کی نوعیت بالکل الگ ہے، تو اس لیے اس میں یہ سب کافی ہیں۔ جب اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو خصوصی اہتمام ہوتا ہے یہ اس کو بیان کیا ہے، یعنی پیغمبر بھی آئے گا، پیغمبر کے ساتھ پروردگار کی معیت کا ظہور بھی ہوگا، جو کتاب نازل کی جائے گی اس میں ان کے سامنے ہدایت بھی براہ راست رکھتی جائے گی، اور اس کے ساتھ ان کی زبان میں ان کو تذکیر و نصیحت کی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اس فیصلے کے لیے ضروری ہیں جو اسی دنیا میں صادر ہو جاتا ہے اور پھر اپنے نتائج کے لحاظ سے برزخ میں بھی جاری رہتا ہے اور قیامت میں یردون الی اشد العذاب کا مستاق بن جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے، میرے آپ کے لیے، دنیا کے سب انسانوں کے لیے اس کی نوعیت مختلف ہے، تو اس لیے خاص طور پر یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے اور اس میں اپنی وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے۔ یہ وہ تصریف ہے جو وعید کے پہلو سے ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید میں چند مضامین ہیں، انہی مضامین کو سامنے رکھ کر 114 صورتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وعید سنائی ہے۔ یہ مضمون کی تکرار نہیں ہے، وعید کا بیان ہے۔ اور وعید کیا ہے؟ یہ کہ لوگوں کو قیامت کے بارے میں بیدار کر دیا جائے، جو پیغمبروں کی بعثت کا اصلی مقصود ہے۔ نبی کو نبی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس نبی عظیم کی خبر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں या इनके अंदर वो कुछ सोच पैदा कर दे, और युहदिसु लहुम ज़िक्रा, कुछ इनको याद दहानी हो जाए, जो हकायक इनकी फितरत में वदियत है उनकी तरफ कुछ तवज्जो हो जाए। कुरान ज़िक्र का लफ्ज बड़ी जामियत से इस्तेमाल करता है, हकायक फितरत की याद दहानी, पैगंबरों की तज़कीर की याद दहानी, इंसान के अहवाल की याद दहानी, अनफस व आफाक में अल्लाह ताला की आयात की याद दहानी, उन सब का मजमूआ अल्लाह की किताब कुरान मजीद, चुनाचे उसके नामों में से एक नाम अज़्ज़िक्र भी है। तो इरशाद हुआ, या इनके अंदर वो कुछ सोच पैदा कर दे। ये बात मुख्तलिफ़ जगहों पर कुरान मजीद ने वाज़े की है कि इंसान दो ही रवैये इख्तियार करता है और अपने आप को बचा लेने में कामयाब हो जाता है। एक ये कि वो किसी समझाने वाले, किसी बताने वाले की बात सही तरीके से सुने, मन जा बे कल्ब मुनीब, सही तरीके से सुने, यानी बात का जवाब तलाश करने के लिए सुनना, उस पर एतराज़ करने के लिए सुनना, उसमें कुछ मीन मेख निकालने के लिए सुनना, ये भी सुनना है। वो ये समझ कर सुने कि हो सकता है इसमें मेरे लिए हिदायत का सामान हो। जब इस बातनी एहसास से इंसान किसी की बात सुनता है और इस बातनी एहसास ही की तस्कीन और तशफ़ी को अपना मकसद बनाता है, तो नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि दीन का इल्म भी लोग इसलिए हासिल करते हैं या दीन में भी कोई खिदमत इसलिए अंजाम देते हैं कि उनके लिए खारिज अहमियत इख्तियार कर लेता है। कुरान मजीद से मालूम होता है कि सारी अहमियत इंसान के इस दाखिली एहसास की होनी चाहिए, मुझे मरना है, मेरे लिए एक कब्र है, मुझे मिट्टी के नीचे जाना है, मुझे वहाँ से उठाया जाएगा अगर उठाया जाएगा, ये मेरा मसला है कि मैं कोई गलती ना करूँ, मैं सही जगह पर रहूं, मैं हकीकत को जान लूं, मेरे इल्म और अमल में पाकीज़गी आ जाए। ये दाखली एहसास जितना कभी होगा इंसान की ज़िंदगी में, दीन, दीन की तालीम का ज़हूर भी उसी के लिहाज से होगा। तो एक पहलू ये है कि इंसान कान लगाकर सुने, तवज्जो से सुने। दूसरा पहलू ये है कि अल्लाह ताला उसको तौफीक दे, इतनी अकल भी उसे दी गई है कि वो अगर अपने तौर पर गौर करे और अपने गौर व फ़िक्र को आलूदा ना होने दे, यानी अपनी ख्वाहिशात से, अपने तासुबात से बाला तर होकर हकायक पर गौर करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये अकल चिरागे राह है, ये मंजिल तक पहुंचा देती है इंसान। इसी को कुरान मजीद ने अपने बलीग अल्फाज में इस तरह बयान किया है कि लौ कुन्ना नाक नस्माओ औ नाकिल मा कुन्ना ये असहाब सईर, हमने बात को सुना होता जैसे कि सुनने का हक है, या अकल से काम लिया होता तो आज जहन्नमियों में ना होते। तो ये दोनों ही रवैये हैं जो इंसान से मतलूब हैं। इरशाद हुआ कि ये इनायत अल्लाह ने फरमाई, ये अरबी कुरान उतारा, इसमें अपनी वईद तरह तरह से बयान की, क्या पेश नज़र है? ये कि अल्लाह के गज़ब से उसके बंदे बच जाएं और इससे उनके अंदर याद दहानी हो। इरशाद हुआ फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक, तो बरतर है अल्लाह बादशाह हकीकी, वही तुम्हारा परवरदिगार, वही इस कायनात का मालिक, और वही है कि जिसको तुम्हारा माबूद होना चाहिए, वो सबसे बरतर है। और ये उसकी बरतरी ही का इजहार है कि उसने आसमान से ये कलाम नाजिल कर दिया है। अपनी इस गैर मामूली इनायत का हवाला दिया और फिर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इनायत के बारे में जो रवैया इख्तियार कर रहे थे उससे मुतल्लक भी तवज्जो दिला दी। इस सूरा के बारे में मैंने इब्तिदा में अर्ज़ कर दिया था, इसके मुखातब असलन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान मजीद में चंद सूरतें हैं जिनमें صرف روئے سخن ہی نہیں بلکہ اصل خطاب بھی پیغمبر سے ہے۔ اس سورہ کی بھی یہی صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ پیغمبر کو خطاب کر کے حقائق انہی لوگوں کے لیے واضح کیے گئے ہیں جو اس کے مخاطبین ہیں، لیکن اصلاً پیغمبر اس وقت مخاطب ہوتا ہے جب خود اس کے اپنے رویوں کے بارے میں بہت سی چیزیں کہنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یہ چیز اگر چھوٹی صورتوں میں دیکھنی ہو تو سورہ الضحیٰ، سورہ الم نشرہ، یہ اس کا بہترین نمونہ ہے، یعنی جب صرف پیغمبر مخاطب ہوتا ہے یا اصلاً پیغمبر مخاطب ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی کا لحاظ کرتے ہوئے جب لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے، اب روح سخن حضور کی طرف ہو گیا۔ فرمایا ولا تاجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقر رب زدنی علما۔ قرآن مجید تدریج کے ساتھ اتر رہا تھا، یعنی اللہ کی یاد دہانی نعمت تو بہت بڑی تھی، لیکن ایسا نہیں کہ جس طرح اس وقت ہمارے لیے یہ پوری کی پوری موجود ہے، جب چاہیں جہاں سے چاہیں کھول کر پڑھ لیں۔ ہمارے لیے یہ اللہ کی کامل ہدایت کے طور پر ہر گھر میں پہنچ گئی ہے، لیکن اس وقت تدریج کے ساتھ یہ اتر رہی تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ یہ پورا مجھے مل جائے۔ قریش بھی یا مخاطبین بھی اس کے مطالبے کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کو تان کا ذریعہ بھی بنا لیتے تھے کہ جو کہنا ہے ایک بار کہہ لیجئے، یا آپ بار بار مختلف چیزیں مختلف اسالیب میں کیوں بیان کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ان کا مطالبہ، دوسری طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس فریضہ منصبی کو ادا کر رہے تھے اس کے تقاضے، ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ارشاد ہوا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کو اسی تدریج سے اتارے گا جو اس نے مقرر کر دی ہے۔ پیچھے فرمایا تھا نا کہ یہ ہم نے یاد دہانی اس لیے اتاری ہے، اب یہ فرمایا کہ جو تدریج ہم نے اس کے لیے قائم کی ہے، کتنا پہلے اترنا ہے، کتنا بعد میں اترنا ہے، کس ترتیب سے اترنا ہے، یہ ایک حکمت ہے جس کے پیش نظر اختیار کیا گیا ہے۔ یہ مضمون دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اور دیکھو تم اپنی طرف اس کی وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے اس قرآن کو پانے کی جلدی نہ کرو، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میرا علم زیادہ کر دے۔ یہ بڑی بلیغ آیت ہے، یہ مضمون دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے۔ یہاں ظاہر ہے اس کا ایک خاص محل ہے جس سیاق میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ میں نے اس پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ یہ ہے، اپنی قوم پر اتمام حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی تھا۔ یعنی پیغمبر کس لیے آتا ہے؟ اتمام ہدایت کے لیے، اتمام حجت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت پہنچانی ہے وہ پہنچا دی جائے، اور لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ قیامت آنے والی ہے، تم سب ایک دن وہاں جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے، اور یہ بات اس طرح واضح کر دی جائے کہ کسی کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اپنی قوم پر اتمام حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی تھا۔ اس طرح کی غیر معمولی ذمہ داری کو جلد سے جلد اور سرخروئی کے ساتھ پورا کرنے کی خواہش ایک فطری خواہش، یعنی انسان کو اگر کسی ذمہ داری پر فائز کیا جائے تو اس کی خواہش یہی ہونی چاہیے، وہ یہ چاہے گا کہ معاملات جلد سے جلد پایہ تکمیل کو پہنچے۔ میں سرخرو ہو کر اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے۔ چنانچہ اس کا احساس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا تھا، اور قرآن مجید نے جب آخری صورتوں میں بشارتیں دی ہیں تو وہاں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے وہ سب چیزیں جن میں کسی کوتاہی کا اندیشہ محسوس کرتے ہو معاف کر دیں۔ ارشاد ہوا کہ پھر قریش بھی بار بار تقاضا کرتے تھے کہ قرآن اگر خدا کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا؟ اس کائنات کے پروردگار کو آخر کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں؟ وہ تو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں ایک ہی بار۔ اس کا مطالبہ قرآن میں نقل ہوا ہے۔ پھر قریش بھی بار بار تقاضا کرتے تھے کہ قرآن اگر خدا کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا؟ قرآن جیسی بے نظیر کتاب کسی شخص کو کائنات کے بادشاہ اور جہانوں کے پروردگار کی طرف سے دی جا رہی ہو اور اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ پوری کتاب جلد اسے مل جائے تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ آپ کے قلب کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تمام قوت، روح کو زندگی، عقل کو رہنمائی اور ارادے کو ثبات و استحکام قرآن ہی سے حاصل ہوتا تھا۔ یہ چیز بھی اس کو جلد پا لینے کے لیے شوق و اضطراب کا باعث بن جاتی تھی۔ اس آیت میں اسی بے قراری اور عجلت پر صبر و انتظار کی تلقین کی گئی ہے، یعنی پیغمبر کو جو صبر اور انتظار کے لیے کہا جاتا ہے، وہ جس طرح ان فیصلوں کے لیے کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کے لیے صادر ہوتے ہیں، جیسے کہ فرمایا کہ وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اس مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہ کرو، صبر کے ساتھ ہمارے فیصلے کا انتظار کرو۔ وہ فیصلہ دنیا میں صادر ہوتا ہے، اس فیصلے کی تفصیلات ہم بہت موقعوں پر بیان کر چکے ہیں، تو یہاں یہ اب ارشاد فرمایا کہ اس میں ہی ہماری حکمت ہے، اس کے لیے انتظار بھی کرنا ہے اور یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ پروردگار میرا علم زیادہ کر دے۔ یعنی یہ خواہش بری خواہش نہیں ہے، اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنا بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس پر محاسبہ کیا جائے۔ یہ شوق و اضطراب خیر کا شوق و اضطراب ہے، تاہم اللہ تعالیٰ اس کے پیش نظر اپنی حکمت تبدیل نہیں کریں گے، یعنی وہ جس طریقے سے، جس تدریج سے اور جس ترتیب سے اس کو اتار رہے ہیں اسی طرح اتاریں گے۔ کیونکہ اگر تو صرف قانون دینا پیش نظر ہوتا تو تورات کی طرح املا کرا دیا جاتا۔ یہ انذار کی کتاب ہے، اس نے مختلف مراحل کو سامنے رکھ کر ایک پوری قوم کو خبردار کرنا ہے، چنانچہ ان مراحل کے لحاظ ہی سے یہ اتاری جائے گی۔ یہی حکمت اس میں پیش نظر ہے۔ یہ توجہ دلانے کے بعد یہ گویا پچھلے مضمون کے خاتمے کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے تذکیر و نصیحت پیچھے کی، اس کا خاتمہ اس پر کر کے اب ایک اور پہلو سے انہی حقائق کی یاد دہانی کرائی ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَهْدَيْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی یہ ذمہ داری ایک بھاری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری پر توجہ ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے ربط کو واضح کیا ہے اس لیے کہ تم جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ گویا پچھلی بات سے توجہ دلائی ہے۔ کیا ذمہ داری؟ میں نے لکھا ہے، یعنی یہ ذمہ داری کہ قوم پر اتمام حجت کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا جائے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پیغمبر ہی کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری جب بھی ڈالی جائے تو اس میں اجلت سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی حکمت کے تحت نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اس سے پیچھے اسی سورہ میں دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کو بھی اسی پر تنبیہ کی گئی، وہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں جلد گئے تو فرمایا کہ ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، किस चीज़ ने जल्दी में डाल दिया। तो जल्दबाजी, जल्दी इसकी गुंजाइश नहीं है। इसमें अगर रद्द अमल में भी जल्दी हो जाए तो फिर वो गलती होती है जो यूनस अलैहिस्सलाम से हुई और जिसको ख़ास तौर पर हवाला बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जो दिलाई गई कि उस मछली वाले की तरह ख़ुद फ़ैसले नहीं करने। हिजरत का फ़ैसला है तो हम करेंगे, कौम पर अज़ाब का फ़ैसला है तो वो भी हमारी तरफ से सादिर होगा। पैगंबर की जद्दोजहद उसके इश्तेहाद पर मबनी नहीं होती, वो सरतसर अल्लाह ताला की रहनुमाई में उसके हुक्म के मुताबिक होती है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा काम यही है कि सब्र के साथ अपनी उस जिम्मेदारी को अंजाम दिया जाए जिस पर इस वक्त तुम्हें फ़ायज़ किया गया है। तो सब्र की बार बार तलकीन की जाती है और ये कहा जाता है कि इस सब्र के लिए अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत रखो। वमा सब्रों का इल्ला बिल्ला, ये सब्र है जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ ही से हासिल होता है। लेकिन कामयाबी की कलीद यही है, सब्र के साथ इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दोगे तो उसका सही नतीजा सामने आएगा। इसलिए कि तुम जिस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए भेजे गए हो वह एक भारी ज़िम्मेदारी है। हमने इससे पहले आदम पर एक अहद की ज़िम्मेदारी डाली थी। अब ये गोया ज़िम्मेदारी का पीछे बयान किया और उसके हवाले से आदम का वाक़या सुनाकर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सब्र की तलकीन की थी उसको मौक़त करना शुरू कर दिया। हमने इससे पहले आदम पर एक अहद की ज़िम्मेदारी डाली थी, फरमाया ये मामूली मामला नहीं होता। जब हमने आदम पर उस अहद की ज़िम्मेदारी डाली तो क्या हुआ, फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़मा, तो वो भूल गया था और हमने उसमें इरादे की पुख्तगी नहीं पाई। ये साफ वाज़े हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जो दिलाई जा रही है कि इसमें आदमी किसी खैर के लिए भी उजलत करे। आदम ने भी खैर के लिए उजलत की थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी खैर के लिए उजलत की थी, वो किसी शर के लिए या जानब शर में उजलत नहीं थी। दोनों जगह ये चीज़ नहीं थी। कुरान ने इसको वाज़े किया और यहाँ अब मज़ीद आगे वाज़े करेगा। लेकिन खैर के लिए भी अगर ज़िम्मेदारी अदा करते हुए उजलत का जज्बा पैदा हो जाए तो ये राह खोटी करने का बायस बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जो भारी ज़िम्मेदारी आप पर डाली गई है उसमें अल्लाह ताला ही पर सब फ़ैसले छोड़ दीजिए और अपना काम कीजिए। हमने इससे पहले आदम पर एक अहद की ज़िम्मेदारी डाली थी तो वो भूल गया था, वलम नजिद लहू अज़मा, और हमने उसमें इरादे की पुख्तगी नहीं पाई थी। इरादे की पुख्तगी इस जद्दोजहद की नागुज़ीर ज़रूरत है और इरादे की पुख्तगी उसी वक्त हासिल होती है जब आदमी उजलत के दाइयात पर काबू पा ले। उजलत के दाइयात पर अगर काबू रहेगा तो फिर इंसान सोच कर कदम उठाएगा, सोच कर इकदाम करेगा और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के मनसब पर फ़ायज़ लोगों के यही शायन शान है। इस पर मैंने हाशिया लिखा है, इंसान की यही कमज़ोरी है, यानी उजलत पसंदी, इंसान की यही कमज़ोरी है जिससे वो हुदूद से तजावुज़ करता और गुनाह में मुब्तला होता है। यानी गुनाह में भी मुब्तला होने का बायस यही चीज़ बनती है और खैर और शर की कश्मकश में अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने में जो कोताही हो जाती है उसका बायस भी बिलमूम यही चीज़ बनती है। इंसान की यही कमज़ोरी है जिससे वो हुदूद से तजावुज़ करता और गुनाह में मुब्तला होता है। मतलब ये है कि पीछे मूसा अलैहिस्सलाम की उजलत का नतीजा देख चुके हो, वहाँ क्या हुआ, पूरी कौम फितने में पड़ गई। तुम्हारे बाप आदम से भी यही गलती हुई थी, वो भी हयात अबदी को पाने के लिए जल्दी के रास्ते पर चल पड़े थे। यानी शैतान ने, जैसे कि आगे इसकी वजाहत होगी, उनसे भी यही कहा था कि भाई ये तो हयात अबदी से महरूमी है जो तुम इस दरख्त का फल नहीं खा रहे। चुनाचे उसकी तलब में वो बढ़ गए। इसमें शुबा नहीं कि इंसान जिस चीज़ के लिए जद्दोजहद करता है उसका नतीजा बहुत जल्द देखना चाहता है, लेकिन इसी में बसा औकात अपनी राह खोटी कर बैठता है। इसलिए जितना कुरान नाजिल होता जाए उसको अपनी कौम के सामने पेश करो। इस किताब का जो हिस्सा जिस वक्त नाजिल होना चाहिए वो उसी वक्त नाजिल होगा, और इसका फैसला अल्लाह बादशाह हकीकी करेगा। इसके लिए किसी जल्दी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करोगे तो अंदेशा है कि कोई इब्लीस या कोई सामरी इससे फ़ायदा उठाकर लोगों को फितने में मुब्तला कर दे। इस चीज़ को पेश नज़र रख कर वो पीछे हिदायत फरमाई कि कुरान मजीद को जल्द पा लेने की जल्दी भी अल्लाह के हाँ मकबूल नहीं है, उसमें गुरेज किया जाए। अकूल कौली हाजा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।